بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ وقت کو قیمتی بنانے کے لیے کن باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں تین اہم اصول بیان کیے تھے، اور اگر واقعتاً غور کیا جائے تو یہ تین اہم اصول واقعتاً پورے ہمارے جتنی بھی میں باقی بعد میں سوچتا رہا کہ مختلف عنوانات پہ بات کرنی ہے، تو وہ جتنے بھی عنوانات تھے وہ سب اسی کے ماتحت آ رہے تھے. اس لیے کہ اس میں تمام گویا دینی احکام کا خلاصہ ان تین اصولوں کے ماتحت آ گیا تھا کہ انسان ہر کام کے لیے نیت حاضر کر لے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، مقصد کیا ہے اس کے پیچھے، اور نیت خالص کر لے دوسرا عمل، اور عمل اپنا اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور شریعت کے موافق کر لے، تصحیح عمل جس کو کہا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں حقوق کی ادائیگی جس کو کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، صحیح طور پر ان کو ادا کیا جائے جس طرح ہمیں شریعت میں حکم دیا گیا ہے. بہرحال اس سلسلے میں بہت سی باتیں درمیان میں آئی تھیں اور بہت سے عنوانات اسی میں آ گئے تھے جس پر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. ایصال ثواب کا بھی ایک مستقل عنوان ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کام میں پختگی حاصل کرنے کے لیے کثرت ذکر کی ضرورت تھی، اس پر بھی انشاءاللہ کسی دن بات ہوگی. لیکن ایک اور بات جس کا میں نے گزشتہ کل حوالہ دیا تھا کہ رمضان کے ایام یعنی 24 گھنٹے ہم کس طرح گزاریں اور کس طریقے سے ایک ایک چیز کا ہمیں خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں، بس توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے. تو بات یہ ہوئی تھی کہ گزشتہ سال کی ریکارڈنگ ہیں ان کو سن لیا جائے تو باتیں سامنے آ جائیں گی، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ بہت سوں کے لیے شاید ان تک پہنچنا اور پھر ان تمام کو نئے سرے سے سننا وہ کئی دنوں کا تھا، شاید 4 یا 5 دن کا کی ترتیب تھی، تو تقریباً وہی 2.5-3 گھنٹے کا ہوگا. تو اس لیے خیال یہ ہوا کہ آج ہم اسی سلسلے کو، یعنی وہ دن کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، گویا آج کا عنوان ہمارا یہ ہوگا کہ معمولات رمضان ہمارے کیا ہوں. ظاہر ہے اس میں ہر چیز تو نہیں آئے گی، لیکن جو اہم اور ضروری باتیں ہونی چاہیے ان کا انشاءاللہ میں تذکرہ کر دیتا ہوں. جو حضرات اور اب جو مجمع گزشتہ سال تھا جنہوں نے سن لیا ہے ان کے لیے تو شاید کوئی نئی بات نہ ہو، لیکن جو نیا مجمع ہے ان کے لیے نئی باتیں ہوں گی، اور میں اپنے لحاظ سے تو بہرحال اس کو مفید ہی سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی انشاءاللہ یاد دہانی کا ذریعہ بن جائے گا. بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو عمل سے چھوٹ جاتی ہیں، اور بہت سی باتیں وہ ہوتی ہیں جس کی فضیلت انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہے. تو بہرحال یاد دہانی، جس کو قرآن نے کہا فذکر ان نفعت الذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، تو بہرحال یہ اور قرآن کریم میں تو ایک ایک نصیحت کو بار بار دہرایا گیا ہے مختلف جگہوں پر، تو اس لیے اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں اور فائدہ ہی ہے انشاءاللہ. جہاں تک بہرحال ہم شروع کرتے ہیں مغرب سے، گویا کہ اب آج ہمارا صرف یہ آج کی بات جو ہے وہ صرف عملی طور پر ہمیں مغرب سے لے کر دوسرے دن کے مغرب تک کا وقت کس طرح گزارنا ہے اس کا ایک مختصر خاکہ میں بیان کر دیتا ہوں. پھر اس کے علاوہ جس کو جتنا موقع ملے اپنے طور سے مطالعہ کریں اور سنتوں کا مزید سنتوں کا علم حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیں. ظاہر ہے ہر چیز تو بیان ہو بھی نہیں سکتی، مثلا صرف وضو ہی کو ہم لے لیں تو وضو کے متعلق کیا طریقہ ہے، اس سے پہلے، اس کے بعد، درمیان، دعائیں اور اس کا طریقہ، اس کے احکام، اس کے آداب، ظاہر ہے وہ ایک مستقل عنوان ہے. نماز مستقل عنوان ہے. تو تمام کی تفصیلات میں تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن ایک انشاءاللہ اتنا خلاصہ سامنے آ جائے گا کہ ضروری باتیں انشاءاللہ سب کے لیے سامنے ہوں گی، پھر مزید جو جتنا مطالعہ کر لے اور اس مزید آداب وغیرہ سیکھ لے تو انشاءاللہ وہ ہر ایک کے لحاظ سے، اس کے علم اور عمل کے لحاظ سے فائدے میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم ترتیب سے چلتے ہیں مغرب سے، کیونکہ اسلامی اعتبار سے دن شروع ہوتا ہے مغرب سے، تو ہم مغرب سے شروع کرتے ہیں. مغرب کا وقت ہوا، افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اور اس وقت مغرب سے پہلے جو قریبی وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت جو قریب ہوتا ہے، تو اس وقت وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بہرحال جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوا تو ہمیں کھجور سے افطار کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے، اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور ہی سے افطار فرمایا کرتے تھے، تو یہ ایک سنت پر عمل ہو گیا. کھجور کھانے سے پہلے کھانے کی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہی دعا بسم اللہ پڑھ لی جائے، بسم اللہ ہی و برکت اللہ، عام طور سے ہم لوگوں میں معروف ہوتے ہیں وعلیٰ برکت اللہ، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، بہت سی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی یعنی اصل روایات سے اگر ہم دیکھیں احادیث سے، تو بسم اللہ ہی و برکت اللہ علیٰ کے لفظ کے بغیر ہے، لیکن کوئی حرج نہیں اگر علیٰ کے ساتھ پڑھ لیا جائے، لیکن زیادہ صحیح ہے بسم اللہ ہی و برکت اللہ. یہ تو ہم نے بسم اللہ پڑھ کر کھجور کھا لی، کھجور کھا لی، اس کے بعد جو کچھ پینا تھا پانی پی لیا، یا زمزم میسر ہو تو وہ، یا زمزم کو کسی اور پانی وغیرہ کے ساتھ ملا لیا تاکہ اس کی برکات حاصل ہو جائیں. بہرحال کھجور وغیرہ افطاری کے بعد، پھر افطاری کے بعد کی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ اصل دعا ہے جو حدیث سے ثابت ہے، اس کے زائد جو اضافہ ہے وہ احادیث میں ثابت نہیں ہے. عام طور پہ ہم لوگوں میں معروف ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، شرح نے اسے بیان کیا اور قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، لیکن بہرحال یہ شرح نے یہ بھی بیان فرمایا جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شارح مشکات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا، حدیث میں اتنا ہی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. ایک اور دعا ہے افطار کے بعد کی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، تو یہ بھی افطار کے بعد کی دعائیں ہیں. اس کے علاوہ دعاؤں کی کتابیں ہیں، ایک بہت اچھی کتاب ہے جو فی الحال میرے سامنے بھی ہے، الدعاء المسنون کے نام سے، یہ اصل تالیف ہے مولانا مفتی محمد ارشاد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد پھر یہ ساؤتھ افریقہ سے وہاں کے علماء نے اس پر کام کیا اور نئے سرے سے اس پر یعنی تخریج وغیرہ ترتیب وغیرہ دے کر اس کو تباہ کروایا ہے. تو گویا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ مسنون دعاؤں کا ایک بہت بہترین مجموعہ اس میں ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا ہے، الدعاء المسنون کے نام سے کتاب ہے. تو بہرحال کتابیں تو مختلف ہیں جیسے کل بھی ذکر آیا تھا. یہ ہو گیا، افطاری ہو گئی، افطاری کے بعد کی دعا پڑھ لی ہم نے، اور اس کے بعد کھانے کے بعد کی دعائیں، کھانے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ تمام دعائیں، جتنی بھی دعائیں یاد ہوں انسان پڑھ لے، ہر دعا باعث خیر و برکت ہے. صرف ایک دعا مثال کے طور پر بتا دوں کہ ایک دعا ہے جس کی فضیلت بیان کی گئی، حالانکہ ہم عام طور سے اس طرح کی فضیلتیں تلاش کرتے ہیں کوئی نفل نماز میں، تہجد میں، بڑے بڑے اعمال میں، یہ کھا کر پڑھنے کی مختصر سی دعا ہے، کھا کر پڑھنے کی مختصر سی دعا ہے، اور وہ دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، بس یہ دعا ہے. اس دعا کی فضیلت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، کوئی کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ اتنی بڑی فضیلت صرف ایک چیز پہ، اور بعض روایتوں میں ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بہرحال تو مختلف دعائیں مختلف فضائل ہیں. یہ الدعاء المسنون کے لکھنے والے جو اصل مؤلف ہیں وہ مولانا مفتی محمد ارشاد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بعد میں ساؤتھ افریقہ وغیرہ کے علماء نے اس پر کام کیا، جنوبی افریقہ کے علماء نے اس پر کام کیا ہے، اور النادی العربی کے ادارے سے یہ طبع ہوئی ہے کتاب. خیر یہ ہو گیا گٹھلی نکالنے کے طریقے کے بارے میں بھی ذکر آیا تھا، گزشتہ کل اس کا تذکرہ آ گیا تھا، مسنون طریقہ اس کا۔ یہ ہو گیا مختصر، ہماری افطاری ہو گئی اور پھر اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ اذان کے دوران اذان کا جواب دینا یہ ایک مستقل بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ان المؤذنین يفضلوننا، کہ مؤذنین تو ہم سے فضیلت میں آگے بڑھ جائیں گے، کہ یہ اذان دے سکتے ہیں ہم نہیں دے سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر شخص تو اذان دے نہیں سکتا، مؤذن ایک ہی ہوتا ہے ایک علاقے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل کما یقولون، جس طرح مؤذنین کہتے ہیں جو کلمات وہ کہتے ہیں، اسی طرح تم بھی ساتھ ساتھ کہتے رہو۔ اور اس کے بعد جب اذان کا جواب پورا دے چکو، تو اس کے بعد اذان کے جواب دینے کے بعد فصل تعطا، اس کے بعد دعا مانگو، دعا قبول کی جائے گی۔ تو بہرحال ہم اذان تو ہر ایک نہیں دے سکتا، لیکن اذان کی فضیلت کسی درجے میں حاصل کی جا سکتی ہے اذان کا جواب دینے دے کر، گویا کہ مؤذن جب اذان کے کلمات کہہ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کلمات، ایک تو غور سے سننا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا جواب دینا، یہ دونوں چیزیں فضیلت کا باعث ہیں۔ اذان کے جواب دینے کے طریقے کے بارے میں بھی مختصر بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو جس طرح مؤذن کہیں اسی طرح کہا کرو، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جب حی علی الصلاۃ کہیں تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے۔ دونوں پر عمل کر لیتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ پڑھ لیا جائے، حی علی الفلاح کے جواب میں بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیا جائے، یہ ظاہر حدیث کا تقاضا ہے۔ ہاں بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ انسان دونوں پر عمل کر لے، کہ یعنی حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، دونوں پر عمل کر لے، جس کا جیسا ذوق و عمل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حدیث میں کسی ایک کا ذکر ملتا ہے، دونوں کا ذکر نہیں ملتا کہ دونوں پر عمل کیا جائے۔ پھر فجر کی اذان میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کے بارے میں کوئی روایت، کوئی ایسی حدیث صاف صاف جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہنا چاہیے، ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے میں نے بتایا دو قسم کی حدیثیں ہیں، کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث جو میں نے بتائی کہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ میں جس طرح کہا جا رہا ہے، مؤذن کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، ہم اس کو جواب میں کہیں آؤ نماز کے لیے، یہ مناسب طریقہ نہیں معلوم ہوتا۔ ایک طرح سے گویا کہ وہ ہمیں نماز کے لیے بلا رہا ہے، ہم اسے نماز کے لیے بلائیں، یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حی علی الصلاۃ کے جواب میں فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے۔ ہاں آپ ہمیں نماز کے لیے بلا رہے ہیں، تو عمل کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت صرف اللہ کی جانب سے ہے، ہم بھی انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، یہ مفہوم ہو گیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا۔ تو اسی طرح الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی اسی کے موافق کوئی کلمہ کہہ دیا جائے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ بھی کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ہم بھی کہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے بجائے کوئی اور جملہ کہہ دیا جائے، جس کو فقہا نے فرمایا کہ اس قسم کے کوئی جملہ ہو، صدقتا و بررتا، کہ آپ نے سچ کہا اور آپ نے نیکی کا کام کیا۔ یہ فقہا کا صرف استنباط ہے، یعنی اس احادیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ یہاں پر بھی وہی بات میں کہوں گا کہ دونوں پر عمل کر لے انسان، کہ الصلاۃ خیر من النوم، صدقتا و بررتا، یا اس کے قریب قریب کوئی جملہ کہہ دے، تو یہ گویا کہ اس جملے کا جواب ہو گیا۔ ایک اور سوال عام طور پہ ذہنوں میں آتا ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں، حدیث میں تو یہی آتا ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جائے، سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا درود پڑھا جائے؟ اس لیے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہماری عادت ہے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو درود زبان پر آتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس کا حکم دیا گیا ہمیں احادیث میں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اذان کے جواب میں بھی یہی درود پڑھا جائے؟ یہاں پر اگر پڑھ لیا جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصلاً احادیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا، اس لیے کہ اذان ختم ہونے کے بعد ویسے ہی ہم درود پڑھنے والے ہیں۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو اذان کے ختم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، وہ گویا کہ اس کا بدل ہو گیا۔ تو اگر اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں کوئی صرف اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو ظاہر حدیث کے یہ زیادہ موافق ہے، اور جب اذان مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم درود پڑھیں گے، ویسے بھی پڑھیں گے، حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بہرحال دونوں میں کوئی حرج نہیں، اس وقت کوئی درود پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے تب بھی ٹھیک، نہ کہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اذان جب مکمل ہو گئی، اذان مکمل ہونے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان مکمل ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجا کرو، فصلوا علیہ، مجھ پر درود بھیجا کرو، درود کوئی بھی ہو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا اور کوئی درود ہو، مختصر ہو، مفصل ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، درود کا ذکر ہے۔ ہاں البتہ یہ ذہن میں رہے کہ درود شریف میں غائب کے صیغے بیان کیے گئے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم آپ پر درود کس طرح بھیجا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب کا صیغہ بیان فرمایا، یعنی جسے ہم پڑھتے ہیں عام طور سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یا اس طرح کے کوئی بھی صیغے ہوں، یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حاضر کے صیغے کے ساتھ علیک حاضر کا صیغہ ہو جاتا ہے، تو حاضر کے صیغے کے ساتھ درود پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب درود کے بارے میں سوال کیا گیا کہ درود کس طرح بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا صیغہ تعلیم نہیں فرمایا تھا۔ تو نماز کے بعد گویا اذان ختم ہو گئی، تو اس کے بعد ہم پہلا کام درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، آتی، حدیث میں تو آتا آتی محمدن، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے کوئی ادب کا کوئی لفظ بھی ساتھ بڑھا لیں، تو آتی سیدنا محمد، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ بہت زیادہ ہمیں اس چیز میں پابند نہیں کیا گیا، ہم اپنے موجودہ مشائخ کے جب نام لیتے ہیں تو نام کے ساتھ ایک لفظ ساتھ میں بڑھا دیں، وہ بعضوں کو عجیب لگتا ہے کہ صرف حضرت یا صرف مولانا یا صرف کوئی اور جملہ ساتھ میں بڑھا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نام لیتے ہیں تو ہم بہت سے لوگ صرف نام ہی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اسی طرح فرمایا کہ ہاں مجھ پر اس طرح درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم لفظ سیدنا یا سیدنا و مولانا کا اضافہ کر دیا جائے۔ تو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بعض روایتوں میں آگے اضافہ ہے انك لا تخلف الميعاد۔ تو یہ اس طریقے سے اذان کے بعد ہم نے درود پڑھ لیا اور یہ دعا پڑھ لی، اور جیسے پیشے میں نے ایک حدیث بتائی کہ اذان کے بعد کوئی دعا مانگتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، فصل تعطى حدیث میں آتا ہے، تو اس کے بعد انسان اگر اپنے لیے دعا مانگ لے تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ایک اور بات رہ جاتی ہے اقامت کا جواب، اقامت کا جواب دینا وہ بھی مستحب ہے، اس میں بھی وہی الفاظ کہے جائیں، اس کی اتنی تاکید نہیں جیسے اذان کے جواب کی ہے، لیکن وہ بھی مستحب ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے جیسے یعنی گویا مؤذن جب تکبیر کہہ رہا ہو تو تکبیر کہنے والا شخص جب تکبیر کہے گا اور اقامت کہے گا تو وہی الفاظ جو وہ کہہ رہا ہے کہتے جائیں۔ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں حدیث میں آتا ہے اقامہ اللہ و ادامہا، اللہ تعالیٰ اسے قائم کرے، ہمیشہ قائم رکھے، اقامہ اللہ و ادامہا، یہ حدیث میں اس کا جواب بیان کیا گیا ہے۔ یہ اذان کے جواب کی بات ہو گئی۔ مغرب کی اذان کے چونکہ ذکر تھا تو مغرب کی اذان کے بعد ایک دعا، یا اس موقع پر بعد کا ذکر تو نہیں ملتا، مغرب کی اذان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ھذا اقبال لیلک، اے اللہ یہ تیری رات کے آنے کا وقت ہے، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک فاغفر لی، یہ تیری رات کے آنے کا، دن کے جانے کا وقت ہے، اور تیرے طرف پکارنے کی آوازیں ہیں، اذانیں آ رہی ہیں، تو میری مغفرت فرما دے، یہ ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے چونکہ اب ایک نیا سلسلہ دن کا، ایک ہوا کہ نیا دن شروع ہو رہا ہے، مغرب کا وقت ہے، رات شروع ہو رہی ہے، تو بہت سی اور بھی دعائیں ہیں، لیکن اس کو پھر ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ شام کی اور رات کی جو دعائیں ہیں وہ ایک مستقل ہے، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سو کے پاس ہوں گی اور انشاءاللہ ان کو یعنی پرنٹ کی ٹائپ کی ہوئی کسی جگہ ہوں گی، انشاءاللہ بھیج دی جائیں گی تاکہ ہر ایک اپنے لحاظ سے ان کو بھی یاد کر کے عمل کر لے۔ تو صبح شام کی دعائیں یہ مستقل دعائیں ہیں۔ اب نماز پڑھ لی ہم نے، نماز کے بعد جو مسنون اوراد ہے، نماز کے جو طریقے ہیں اس کی سنتیں ہیں وہ مستقل ہیں. نماز کے بعد جو طریقہ ہے وہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد، جیسے ہی سلام پھیر لیا اس کے بعد مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ استغفار پڑھا جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سنت ادا ہو گئی. لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ مفصل پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس میں اس کی اپنی جگہ فضیلت ہے. بعض روایتوں میں اس کو سید الاستغفار بھی کہا گیا ہے، تو بہرحال اس کی فضیلت اور زیادہ ہے. بہرحال استغفار 3 مرتبہ پڑھنے سے سنت ادا ہو جائے گی. بلکہ ایک چیز رہ گئی، سلام پھیرنے کے بعد پہلا کام ہے اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس کے بعد دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھ لی جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. پھر ایک اور حدیث ہے اور بہت اہم روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب صحابہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی معتمد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قاضی بنا کر یمن بھیجا تھا، اپنے زمانے میں مدینہ منورہ میں انہیں اپنے علاقے کی مسجد کا امام مقرر فرمایا تھا. بڑی عجیب عجیب روایات ان کی بھی ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو نصیحتیں فرمائی تھیں وہی بڑی عجیب عجیب روایات ہے کتب حدیث میں ملتی ہیں. یہاں جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے ارشاد فرمایا، واللہ انی لأحبک یا معاذ، اللہ کی قسم اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اہم قیمتی جملہ تھا جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بہت بڑی بشارت اور ظاہر ہے بہت بڑی فضیلت کی شہادت دے رہا ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کا اہتمام کرنا، کبھی اسے چھوڑنا نہیں، اس کا اہتمام کرنا. وہ کیا ہے کہ ہرگز نہ چھوڑنا، ہرگز کبھی بھی اس کو ترک نہ کرنا. وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حدیث میں نے اس لیے بتایا تاکہ اس دعا کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی تھی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما علی ذکرک، کہ میں تجھے یاد کر سکوں جس طرح تجھے یاد کرنا چاہیے اس طرح یاد کر سکوں، علی ذکرک، و شکرک کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک اور تیری عبادت صحیح طور پر اور جس طرح تجھے پسند ہیں اس طریقے سے ادا کر سکوں. اس کے بعد جو فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو بہرحال انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر دعا مانگ لی جائے، اجتماعی طور پر کبھی کبھی مانگ لی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں. اجتماعی دعا کا بھی بعض روایتوں میں ذکر ملتا ہے، اور یعنی سے خاص نماز کے بعد نہیں لیکن اجتماعی دعا کی اپنی فضیلت ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر اپنے اپنے طور سے سب دعا مانگ لے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اپنے طور سے دعا مانگے، امت کے لیے دعا مانگے. اور گزشتہ کل جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتی تھی، اور اس سخاوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امت کے لیے دعا کی جائے. تو دعا میں ہم مستقل وقت نکالیں وہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم چونکہ نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، نماز کے آخر میں دعا بھی ہوتی ہے، جب ہم تحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، تو دعا تو ہم پڑھتے ہی ہیں. اس دعا میں ایک دعا ہم شامل کر لیں، بہت مختصر ہے، جس کا قرآن نے حکم دے کر ہمیں کہا ہے کہ اس دعا کا اہتمام کرو، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تفسیر پڑھنے والوں نے، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے تفسیر میں آیت پڑھی تھی، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو یہ دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مختصر اور بہت جامع دعا. تو اگر ہم تراویح کی ہر رکعت یعنی ہر سلام کے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دعا کر، نیت کر لیں پوری امت کی، صرف اپنے لیے نہیں، پوری امت کی، پوری امت کا تصور کر کے، پوری دنیا کا تصور کر کے، جو احیاء ہیں، اموات ہیں، قبروں میں ہیں، اوپر ہیں، ہر ایک کی نیت کر لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بس اس تصور کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں، گویا ہم پوری امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تمام احیاء و اموات کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو گویا کہ تراویح ہی کی گویا 20 رکعتوں میں 10 مرتبہ تو ہم نے دعا کر لی پوری امت کے لیے، تو یہ ایک مستقل فضیلت بڑھ جاتی ہے. یہ چیزیں انسان کے عمل کی قیمت بڑھا دیتی ہیں کہ صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہا بلکہ سب کے لیے مانگ رہا ہے. اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب کوئی شخص مؤمنین و مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو تمام مؤمنین و مؤمنات کے بقدر اس کو فضیلت ملتی ہے. کتنی بڑی تعداد ہوگی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے افراد کی، تو ان تمام کے تعداد کے بقدر فضیلت مل جاتی ہے. روایت ضعیف ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہو. امید تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی رکھیں گے. اچھا، اس کے بعد یہ جو دعا ہے، یہ دعا سلام سے پہلے، جیسے عام طور سے جب تحیات پڑھتے ہیں اور تحیات کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد بہت سے لوگوں میں عام طور پہ عادت ہوتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بہت جامع دعا ہے، وہ دعا پڑھ لی جائے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، سجدے میں پڑھی جا سکتی ہے، دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی جا سکتی ہے، کسی بھی وقت دعا پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اصل میں جو ذکر کر رہا تھا وہ تو چونکہ اخیر میں سلام سے پہلے ہر ایک دعا کوئی نہ کوئی دعا پڑھتا ہی ہے، تو اس دعا کو اگر پڑھ لیں تو اس میں پوری امت شامل ہو جائے گی. بہرحال یہ نماز کے بعد کے اذکار کا تذکرہ چل رہا تھا کہ نماز کے بعد ہم اپنے یہ جو مسنون اوراد ہیں دعا بھی انسان مانگ لے، اور دعا کے جو آداب ہیں اس طریقے کا اہتمام کر لے. اس کے بعد تسبیحات ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، اکثر بہت سی روایتوں میں اسی طرح آتا ہے، اور بعض روایتوں میں ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، کبھی انسان اس پر بھی عمل کر لے کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور پھر اخیر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، گویا یہ کل 100 کا عدد پورا ہو جائے گا. تو بہرحال یہ جس طریقے پر بھی انسان عمل کر لے سنت ادا ہو جائے گی اور فضیلت حاصل ہو جائے گی. یہ تسبیحات ہو گئیں. اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد انسان اگر یہ اہتمام کر لے کہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ لے. سورہ فاتحہ تو بہرحال ہے ہی پورے قرآن کریم کا خلاصہ، اور آیت الکرسی ایک فضیلت اگر ہم ذہن میں رکھیں حدیث کی، حدیث میں جو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو جنت میں داخل ہونے سے اسے موت کے علاوہ کوئی چیز معنی نہیں ہوتی. گویا کہ ہر فرض نماز کے بعد جب آیت الکرسی پڑھ لی تو گویا جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، اب موت چونکہ نہیں آ رہی اس لیے ہم جنت میں نہیں جا سک رہے، ورنہ جنت تک جانے سے ہمارے لیے معنی اور رکاوٹ جو ہے وہ صرف موت ہے. یہ ایک حدیث میں آتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے، یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی حفاظت رہتی ہے، تو شیطان سے، نفس و شیطان سے کہ مکر و فریب سے انسان محفوظ رہتا ہے، شرور و فتن سے انسان کی حفاظت رہتی ہے، اور جنت کی بشارت بھی ملتی ہے. یہ مختلف فضیلتیں ہیں. اس کے بعد یہ تو چونکہ ہر فرض نماز کا عام ذکر تھا، اب اگر ہم مغرب کی نماز کا ذکر کر رہے ہیں تو مغرب کے بعد پھر سنتیں پڑھی جائیں. سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر معمول قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، یہ دو سورتیں پڑھنے کا تھا، تو اس پر عمل کر لیا جائے تاکہ ایک اور سنت پر عمل ہو جائے. اس کے بعد اوابین ہیں. اوابین میں دو طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایت ہے جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھ لیں، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھ لے تو اس کے لیے عدلنا له بعبادتی 12 سنۃً، 12 سال کی عبادت کے برابر اجر اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے 6 رکعتیں پڑھنے پر. اب یہ 6 رکعتیں سنتیں ملا کر یا بغیر سنتوں کے، دونوں قول ہیں. تو بہرحال کوئی شخص، یعنی اگر ہم دو سنتیں پڑھنے کے بعد پھر دو سنتیں پڑھنے کے بعد چار نفل بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ کم از کم درجہ ہے جس میں یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور ان نفل کی چار رکعتوں میں کوئی خاص صورتوں کا مسنون ہونا یہ کسی روایت میں نہیں ملتا. ہم اپنے طور سے جو بھی صورتیں متعین کر لیں, گویشتہ کل اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ اپنے لحاظ سے اگر یا تو انسان یا طویل پڑھنا چاہے تو ایک دو پارے پڑھنا چاہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر مختصر ہی پڑھنا چاہ رہا ہے تو جو زیادہ برکت والی اور فضیلت والی آیتیں ہیں ان کو, سورتیں ہیں ان کو پڑھ لیں. یعنی پہلی دو رکعتوں میں, نفل کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں. یہ حفاظت کا ذریعہ ہے, اس لیے کہ یعنی ظاہری شرور و فتن سے اور شیطانی مکر و فریب سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور اس کے بعد والی دو رکعتوں میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر آخر تک وہ پڑھ لیا, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ دو آیتیں پڑھ لے کسی رات میں تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد والی رکعت میں, آخری رکعت میں سورہ تکاثر پڑھ لیا جائے. اس کی فضیلت بھی کل ذکر آ گیا تھا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ایسے شخص کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. ہاں, یہ ایک اہم سوال تھا جس کا میں آگے تذکرہ کرنے والا تھا کہ اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ کیا کرے. یہ ایک اہم سوال ہے اور واقعتاً یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ قضا نمازوں کی اہمیت نفل سے بہت زیادہ ہے. قضا نماز وہ تو انسان کے ذمے ہے. میں ایک اور بات ساتھ ساتھ یہ بھی یاد دہانی کرا دوں کہ جو ہمارے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, تو ان پر خاص طور پر دھیان دیا جائے کہ ان کی کوئی نمازیں رہ نہ جائیں. اس لیے کہ بچپن سے جب نمازیں نہیں چھوٹتیں تو بڑے ہونے کے بعد پھر یہ خیال رہتا ہے, نہیں, میں صاحب ترتیب ہوں, میرے ذمے کوئی نماز چھوٹی ہوئی نہیں ہے, تو بس آئندہ کوئی نماز باقی نہ رہے. جیسے ہی اگر بالفرض کبھی کوئی نماز چھوٹ گئی تو فوراً اس کو قضا کر کے ذمے سے ہٹا دیا جائے, گویا کہ ایک یعنی آئندہ کے لیے کہ اچھا آئندہ بعد میں قضا کر لیں گے, بات پر نہ رکھا جائے, اگلی نماز پڑھی ہی نہ جائے جب تک پہلی والی نماز قضا نہ ہو جائے, اگر کبھی بالفرض قضا ہو گئی ہو. لیکن جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ ان نفل جو اعمال ہیں, مغرب کے بعد کی 6 رکعتیں ہیں, یا اسی طرح تہجد کی نماز ہے, اسی طرح اشراق ہے, چاشت ہے, اور مختلف نمازیں جن کا انشاءاللہ ذکر آتا رہے گا آگے, تو ان اوقات کا اہتمام کر لیں تاکہ ان اوقات کی برکات حاصل ہو جائیں. لیکن ان اوقات میں پڑھیں اپنی قضا نمازیں, اپنی قضا نمازیں ہی پڑھیں تاکہ قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں ان کی, اور اس کی جو ان اوقات کی جو برکات ہیں وہ برکات بھی حاصل ہو جائیں. یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قضا نمازوں کی ایک ترتیب بنا لی جائے کہ مثلا کسی کو معلوم ہے کہ ظہر عصر مغرب تو میرے نمازیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں, عشاء کبھی کبھی چھوٹی ہے, فجر اکثر چھوٹی ہے. عام طور پہ ہم لوگوں میں یہ جو سوال آتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے کہ اکثر ایک ہی نماز چھوٹی ہوتی ہے اور باقی نمازیں پڑھی ہوتی ہیں. ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا کسی کے ذمے 1000 فجر کی نمازیں ہیں مثال کے طور پر, تو یہ ترتیب بنا لیں کہ روزانہ مجھے اتنی نمازیں قضا کرنی ہیں, اتنی فجر قضا کرنی ہیں. تو روزانہ کی اتنی فجر قضا کر لی, اس کے بعد پھر باقی اوقات میں تہجد کے وقت میں 2 رکعت مثلا تہجد کے لیے بھی کچھ وقت نکال لیا تو تہجد بھی پڑھ لی, اشراق بھی پڑھ لی, چاش بھی پڑھ لی, تو قضا نمازوں کی بھی ترتیب چلتی رہے اور نفل نمازیں بھی چلتی رہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پہلی صورت میں زیادہ احتیاط ہے کہ پہلے انسان قضا نمازوں سے فارغ ہو جائے. صرف ایک ہم اپنی عبرت کے لیے یاد رکھنے کی بات ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو قاضی بنایا گیا تھا, قاضی القضات تھے, ظاہر ہے کتنی بڑی ذمہ داری تھی. اس زمانے میں, قاضی ہونے کے زمانے میں, روزانہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. قاضی ہونے کے زمانے میں روزانہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے, 24 گھنٹے میں 200 رکعت نفل. ہمارے لیے یہ اگر قضا نمازیں ہوں یا خیر نوافل تو دور کی بات, جب ذمہ داری ہو اور قضا نمازیں ہوتی ہیں وہی پڑھنا عام طور پہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ان حضرات ہمارے جو بڑے تھے, ہم جن کے متبع کہلاتے ہیں, جن کے مسلک پر عمل کرنے والے ہم کہلاتے ہیں, تو ان کا یہ طریقہ تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری پوری رات وہ قیام میں اس طرح گزارتے تھے کہ عجیب عجیب واقعات ان کے بھی ملتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسے بعض تاریخی واقعات ہوں گے, لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا رات کا قیام بہت طویل نمازوں میں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے میں, رونے میں گزارا کرتا تھا. خیر, یہ اوابین کا ذکر تھا جس میں نے بتایا تھا کہ ایک روایت تو 6 رکعت کی ہے، یہ روایت ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف روایتوں پر عمل کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید کی جا سکتی ہے، اور امت کے ایک بڑے طبقے کا اس پر عمل بھی رہا ہے. اور ایک اور روایت ہے مغرب کے بعد کے سلسلے میں 20 رکعت کی، کہ جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھ لے بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں. یہ بہرحال مغرب کے بعد کا ذکر تھا، یہی اصل مفصل بیان تھا. آگے انشاءاللہ کل یہیں سے آگے سلسلہ چلائیں گے، تاکہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ایک اور دن میں ہم باقی دن کی ترتیب انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. بس یہ تھا کہ ہمیں معمولات مقرر کرنے کے لیے ایک ترتیب ذہن میں ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے وقت گزارنا ہے. اب ظاہر ہے یہ باتیں وہ ہیں جو بہت سے ہم میں سے بہت سے ہیں جو اس پر عمل کر ہی رہے ہوں گے، بس اتنا ہے کہ تھوڑا سا مزید ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. بعض باریک چیزیں ہوتی ہیں جن کو درست کر لینے سے انسان کی اعمال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ذریعہ بہت سے چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتے ہیں. آج یہیں تک روکتے ہیں، آگے انشاءاللہ سلسلہ پھر کل آگے انشاءاللہ اس سے مغرب کے بعد کا پھر سلسلہ یعنی عشاء وغیرہ کا سلسلہ آگے بات انشاءاللہ کل کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.